حضرت خالد اقبال طائب صاحب کے نظم اور اشعار کے بعد میں اب آپ کے سامنے بیان کے لیے تشریف لا رہے ہیں. حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کے اجل خلفاء میں سے حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی کے خلیفہ مجاد حضرت جناب مفتی عبدالرؤف صاحب سکھروی دامت برکاتہ ملالیہ جو اس وقت دارالعلوم کراچی کے مفتی بھی ہیں حضرت تشریف لا رہے ہیں. حضرت کا بیان ہوگا.
مزاج و مذاق کو اپنے موجودہ اقادیر سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اصل چیز یہی مزاج و مذاق ہوتا ہے جو اللہ والوں سے حاصل کیا جاتا ہے, ورنہ علوم تو کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں اور وہاں سے ان کو حاصل بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن جو چیز کتابوں سے نہیں ملتی، جو اللہ والوں کی خدمت اور صحبت سے ملتی ہے، وہ ان کا مزاج و مذاق ہے، جس میں حکیم الامت حضرت خانی رحمت اللہ علیہ بہت ہی منفرد مزاج و مذاق کے مالک تھے، اور وہ مزاج و مذاق ایسا بھی نہیں کہ بس چند لمحوں میں ہر کس و ناقص کو حاصل ہو جائے. وہ جس طرح اپنے ذات کے اعتبار سے منفرد ہے، اس کے حاصل کرنے کے لیے بھی محنت درکار ہے. حضرت مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے. آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے. یہ جو دل بنتا ہے اس کا نام ہے مزاج و مذاق کا حاصل کرنا، اس کے لیے بڑی محنت اور کوشش اور اخلاص ضروری ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. ایک شعر اور یاد آ گیا، خون کی موجیں گزر جائیں نہ کیوں، خون کی موجیں گزر جائیں نہ کیوں، آستانہ میں نہ چھوڑوں گا مگر. لیکن یہ جذبہ چاہیے، آرزو خون ہو یا حسرتیں پامال ہو، آرزو خون ہو یا حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس دل کو تیرے خاطر بنانا ہے مجھے. حضرت خانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج و مذاق میں ایک خاص بات یہ تھی کہ حضرت اعتدال پر قائم، ہر چیز کی حدود حضرت کے ہاں بطور خاص ملحوظ رہتی تھی، ہر چیز کو اس کے درجے میں رکھنا اور رکھ کر اس کے مطابق عمل کرنا، یہ حضرت کی خاص شان تھی. اور یہ کوئی آسان چیز نہیں، عشق و محبت میں جھوم جانا تو آسان ہے، ذکر و محبت میں بے خود ہو جانا تو آسان ہے، لیکن اعتدال پر قائم رہنا نہایت مشکل امر ہے. اس لیے تمام معاملات میں، تمام تعلقات میں، حضرت کی تعلیمات میں اعتدال بطور خاص نظر آتا ہے. اور حضرت کے خلفاء میں سے کراچی کے اندر حضرت ڈاکٹر محمد عبدالحی عارفی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اعتدال صراط مستقیم کا دوسرا نام ہے، اعتدال صراط مستقیم کا دوسرا نام. سراج مستقیم کہتے ہیں راہ اعتدال کو، اعتدال کہتے ہیں سراج مستقیم. اور یہ سارے قرآن کریم کا خلاصہ ہے، سارے قرآن کریم کا خلاصہ سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ خلاصہ ہجرت سراج مستقیم، اور سراج مستقیم اعتدال کہتے ہیں. اس لیے ہر چیز میں اعتدال پیدا کرنا یہ آسان نہیں، اس کے لیے کسی نہ کسی علامہ جو متبع سنت ہو، متبع شریعت ہو، اخلاص کے ساتھ، ہمت مردانہ کے ساتھ اسے خدمت میں رہنا شرط. چنانچہ حضرت خواجہ نے رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ہندوستان میں بڑی بڑی تحریکیں شروع ہوئیں. جن میں سے ایک تحریک آزادی ہند کی تحریک. جس میں ایک طرف حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ اور آپ کے رفقا اور متعلقین تھے, دوسری طرف حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ اور ان کے متعلقین اور متوسلین تھے. اور یہ بہت زبردست تاریخ تھی. دونوں طرف علماء تھے اور دونوں طرف دلائل تھے. آپس میں اختلاف تھا. بعض یہ کہتے تھے کہ ہندوستان کو پہلے کافروں سے آزاد کیا جائے اور آزاد کرانے کے بعد پھر مل بیٹھ کے اندر کا معاملہ طے کر لیا جائے کہ کہاں مسلمانوں کی حکومت ہوگی کہاں ہندوؤں کی حکومت ہوگی. یہ مسئلہ اندر کا مسئلہ ہے, یہ مسئلہ آپس کا مسئلہ ہے, یہ اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ انگریز کو نکال دیا کہ کمبخت کتنی دور سے ہم پر مسلط ہے اور اس نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے ہیں, لہذا اس کو کسی طرح ختم کیا جائے. اس کے لیے ہندوؤں کو اپنے ساتھ اور ہمیں ان کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا. اور دوسری طرف حضرت تھانی رحمت اللہ علیہ کا موقف یہ تھا کہ بھائی کافروں سے مدد لینا بھی جن شرائط کے ساتھ جائز ہے وہ شرائط یہاں موجود نہیں ہے. لہذا ہمیں بالکل ان سے الگ ہو کر یہ کوشش کرنی چاہیے اور انگریز سے ہندوستان کو آزاد کرا کر مسلمانوں کی ایک الگ حکومت قائم ہونی چاہیے جہاں مسلمان اگر چاہیں تو آسانی سے اسلامی احکام کو نافذ اور جاری کر سکیں, ورنہ یہ ہوگا کہ انگریز چلا گیا ہندو آ گیا اور کافر ایک چلا گیا دوسرا آ گیا. اب ہم انگریز کے ماتے تھے پھر ہندوؤں کے ماتے تو ہو سکتے ہیں. تو جب مقصود اصلی وہ تو حاصل نہ ہوگا اور ہم ایک کافر کے بجائے دوسرے کافر کے ماتحت ہو جائیں گے, پھر وہ ہمیں ظلم و ستم ہم پہ ڈھائے گا. یا وہ یہ فرماتے تھے کہ بھائی مسلمانوں کو ایک الگ خطہ ملنا چاہیے اور ان کا الگ ایک حصہ ہونا چاہیے جہاں یہ جب چاہیں جس وقت چاہیں قرآن حدیث کے احکام جاری کرنا چاہیں تو کر سکیں. یہ جو اختلاف تھا حضرت شیخ الاسلام حضرت سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان یہ ایک اجتہادی اختلاف تھا جو کوئی برا نہیں تھا. اور ایسا اختلاف تو شروع سے ہوتا ہے. صحابہ کرام کے دوران بھی اشتہادی اختلاف ہوتا تھا. اسی اشتہادی اختلاف کے نتیجے میں آپس میں جنگیں بھی ہوئی. چنانچہ جنگ جمل جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان ہوئی, جو مشہور جنگ ہے, ایسی جنگ صفین جو ایک مشہور جنگ ہے, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان ہوئی. ان دونوں جنگوں میں صحابہ کرام کی تین جماعتیں تھیں. ایک جماعت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی, ایک جماعت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی اور ان کے معین اور مددگار تھی, دوسری جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی, تیسری جماعت گوشہ نشین. تو علماء لکھتے ہیں کہ وہ جو الگ تھی اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر ان کے اشتہاد میں دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی مدد کرنا برحق معلوم نہ ہو. انہوں نے قرآن حدیث کے دلائل سے اس کو حق جانا کہ دونوں سے الگ رہنا چاہیے, اس لیے وہ دونوں میں سے کسی کے بھی مددگار نہ بنے اور کسی کے ساتھ بھی ہونے والی لڑائی میں شریک نہ ہوئے, گوشہ نشین ہوئے ہو. اور جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ملے ان کے اشتہار میں حق ان کے ساتھ تھا, جیسے وہ ان کے ساتھ چلے اور ان کے ساتھ لڑے اور ان کے ساتھ مددگار بنے. اور دوسری جماعت کو اس میں حق معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ فرما رہے وہ صحیح ہے, اس لیے وہ ان کے ساتھ شامل ہو گئے. اور سب جانتے ہیں کہ مجتہد جو ہوتا ہے وہ مجتہد کے اجر تو ہر حال میں ہوتا ہے, اجر و ثواب کا حقدار تو وہ ہر حال میں ہوتا ہے, حق پر ہو تو اسے دگنا ثواب ملتا ہے اور اگر حق پر نہ ہو تو ایک ثواب ملتا ہے, لیکن دونوں کو ثواب ملتا ہے. کیوں؟ دونوں کی جو نیت ہے اور دونوں کا جو ارادہ ہے اور دونوں کی جو کوشش ہے للہ ہے, اس میں نفسانیت کا کوئی دخل نہیں ہے. وہ جو بھی کوشش کر رہے ہیں, جو بھی محنت کر رہے ہیں, محض اللہ تعالی کی رضا کے لیے کر رہے ہیں اور طلب حق کے لیے کر رہے ہیں. اس لیے سب اجر و ثواب کے مستحق بن رہے ہیں, حق ان میں سے کسی ایک کے اندر ہے. وہ کون سے؟ اس کے بھی پھر علماء کرام نے تشریح فرما دی. اس کے بعد پھر بعد میں تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین کے اختلافات ہیں. شیخ العزیز مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ کتاب الصلاۃ اور کتاب الطہارت میں 300 اختلافات ہیں ائمہ کرام میں. اور جو حضرات مشکا شریف, بخاری شریف, ترمذی شریف وغیرہ پڑھاتے ہیں ان پر یہ بات آفتاب روشن ہے کہ کوئی صفا اختلاف سے خالی نہیں گزرتا, کوئی باب ایسا نہیں جس میں اختلاف نہ ہو. کہیں وہاں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف ہے, ائمہ ثلاثہ ایک طرف ہے, کہیں
دو امام ایک طرف ہیں کہیں دو امام ایک طرف ہیں, کہیں امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہے, امام صاحب اور صاحبین کہیں متفق ہیں, کہیں امام صاحب ایک طرف ہیں اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف ہیں, طرفین اور امام امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اختلاف ہے, کہیں شیخین ایک طرف ہیں, امام محمد رحمۃ اللہ علیہ دوسری طرف ہیں, اختلاف ہی اختلاف. اگر کوئی ان اختلافات کی حقیقت کو نہ جانے تو وہ تو ان کو دیکھ کر گھبرا جائے, وہ پریشان ہو جائے کہ بھائی کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس کے اختلاف میں, وضو کرنے سے اختلاف شروع ہو, سلام پھیرنے کا اختلاف بھی اختلاف, کہیں بھی کوئی مسئلہ ہے متفق علیہ نہیں ہے الا ماشاء اللہ. اور ہر ایک کے پاس دلائل ہے, سب کوئی کتاب اللہ سے استدلال کر رہے ہیں اور کوئی احادیث ابر سے استدلال کر رہے ہیں اور دونوں طرف دلائل, کسی مسئلے میں چاروں امام متفق ہیں, کسی مسئلے میں چاروں امام کی رائے بالکل الگ الگ ہے, یہ اختلاف ہے, یہ بھی ذاتی اختلاف ہے, یہ اختلاف نفسانیت کی وجہ سے قطعا نہیں, یہ اختلاف محض اور محض اللہ تعالی کی رضا کے خاطر, طلب حق کے خاطر ہے, ہر ایک کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی اللہ اس کے رسول کی مراد کیا ہے, ادلہ مختلف ہیں, روایات مختلف ہیں, ایسی صورت میں صحیح بات کیا ہے, اس کے لیے ہر ایک نے کوشش کی, اس کوشش کے نتیجے میں کسی کوئی رائے ہے, کسی کوئی رائے ہے, یہ سب اشتہاد کے اختلاف ہے اور ہر ایک مستحق کے اجر و ثواب ہے, کیونکہ اس کی ساری کوشش ساری محنت اللہ تعالیٰ کے خاطر ہے, اللہ تعالیٰ کے دین کے خاطر ہے, اگر وہ حق پر ہے تو اس کا دوگنا ثواب ہے اور اگر حق پر نہیں ہے تو ایک ثواب ہے. تو جس طرح صحابہ کرام میں اختلاف تھا وہ سارے قابل احترام, جو سامنے ہیں وہ بھی صحابی ہیں اور جو ان کے مقابلے میں وہ بھی صحابی ہیں, سب قابل ادب قابل احترام ہیں, نہ ان کی بے ادبی اور بے حرمتی جائز, نہ کوئی بے ادبی کرتا ہے نہ بے حرمتی کرتا ہے, اگر کوئی کرتا ہے تو بس وہ اللہ بچائے گمراہی کے اندر مبتلا ہے اور اپنی آنکھ پر خراب کر رہے ہیں. اسی طرح چاروں امام پر حق کہلاتے ہیں اور چاروں حق پر کہلاتے ہیں, اب جس کو جس پر اعتماد ہو اسی کے اوپر عمل کر لیں تو انشاءاللہ اس کی نجات ہو جائے گی. چاروں اماموں کا اختلاف پڑھا بھی جاتا ہے, پڑھایا بھی جاتا ہے, دلائل بھی بتائے جاتے ہیں, سب کچھ کیا جاتا ہے, لیکن کسی کی بیعت بھی جائز نہیں. ان مسائل میں اختلاف کی وجہ سے کسی کو کسی سے کم کرنا اور اس کا درجہ گھٹانا جائز نہیں, ہر ایک کا نام ادب سے لینا چاہیے تو لیا جاتا ہے, کسی کی بے حرمتی جائز نہیں. کہ سارے کے سارے جہاں یہ امام ہیں اعلی درجے کا اولیاء اللہ کی, تو جیسے صحابہ کرام کا باہمی اختلاف ہے اور جیسے علماء مجتہدین کا آپس کا اختلاف ہے اور جس طرح بعد کے ہر مذہب کے علماء کا آپس میں اختلاف ہے, خود حنفی مذہب میں متقدمین و متاخرین کے آپس میں اختلافات ہیں, متقدمین حنفیہ کی مثال یاد آئی, وہ فرماتے ہیں بھائی یہ امامت ہے, موذنی ہے, مفتی ہے, مدرس ہے, قرآن شریف کی تعلیم ہے, یہ بالاجرت ناجائز ہے, متقدمین اس کے ناجائز ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں, حنفی کتابوں کے اندر سب لکھا ہوا ہے, اور متاثرین حنفیہ فرماتے ہیں جائز ہے, ایسا دونوں حنفی وہ متقدمین میں سے اور متاخرین میں سے. متقدمین کہہ رہے ہیں ناجائز, متاخرین کہہ رہے ہیں جائز. دونوں کے پاس دلائل, عمل متاخرین قول پر ہو رہا ہے. تو نہ کس متقدمین کو برا کہہ سکتے ہیں نہ متاثرین کو برا کہہ سکتے ہیں. جو کہے گا اپنی آخرت خراب کرے گا اور ناجائز ہوگا. تو جیسے یہ اختلاف اللہ تعالی کی رضا کے خاطر تھا, اجتہاد کی وجہ سے تھا, تدین کی وجہ سے تھا, اخلاص کی وجہ سے تھا, بس ایسے اختلاف شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ, حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان, اس کے باوجود دونوں طرف سے ایک دوسرے کا ادب, ایک دوسرے کا احترام اور ایک دوسرے سے اپنے آپ کو کمتر بتانا, ایک کو دوسرے سے زیادہ محترم اور معظم بتانے کی ایسی مثال نظر نہیں آتی اس دور کے اندر جیسی حضرات نے قائم کروائی. اختلاف بھی ہے اور آپس میں محبت بھی, ادب بھی ہے, احترام بھی ہے, اکرام بھی ہے اور تواضع و خاکساری کی عجیب و غریب مثال. حضرت مولانا عاشق علیہ صاحب بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب دارالعلوم دیوبند میں اندرونی طور پر خلفشال پیدا ہونے کی وجہ سے حضرت مولانا انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد سے دارالدیوبند میں صدر مدرس بھی تھے اور شیخ الحدیث بھی تھے اور بخاشی پڑھاتے آ رہے ہیں. ایک موقع پر انہوں نے اور ان کے رفقا نے دارالدیوبند سے استعفی دے دیا. اس وجہ سے دارالدیوبند کا وجود خطرے میں پڑ گیا. اس نازک وقت میں حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے سے دارالدیوبند کے مجلس شورا نے اور دارالدیوبند کے محکمین حضرت مولانا حافظ محمد احمد رحمۃ اللہ علیہ جو والد ماجد نے حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ آپ یہ عہدہ قبول فرما لیں اور دارالدیوبند کے صدر مدرسی کا عہدہ سنبھال لیں اور اپنے فرائض منصب ادا فرمائیں. اس سلسلے میں ہم آپ کو 150 روپے ماہوار تنخواہ پیش کریں گے. حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے 19 شرائط کے ساتھ یہ درخواست قبول کی. اندازہ لگا 19 شرطوں کے ساتھ یہ درخواست قبول کی, جس میں ایک شرط یہ بھی لگائی کہ بھئی میں ملک کی خدمات اور سیاسی تحریکات میں حصہ لیتا رہوں گا. دارالدیوبند کی یہ ملازمت اس میں رکاوٹ نہ بنے اور ہر مہینے ایک ہفتہ تو بغیر اجازت کے مجھے چھٹی لینے کا حق ہوگا. ایک ہفتے کی تو میں کوئی درخواست ہی نہیں دوں گا بغیر درخواست کے میری چھٹی ہوگی. اس سے زائد کی ضرورت ہوگی تو میں درخواست دوں گا بننا ہے. اگر میری عشرت منظور ہو تو میں خدمت کے لیے حاضر ہوں. حضرت خانی رحمت اللہ علیہ نے اور دارالعلوم دیوبند کے مرید شورا نے محترم صاحب نے سب نے بخوشی 19 شرطوں کو قبول کر کے حضرت کا شکریہ ادا کیا کہ حضرت ان شرائط کے بعد بھی اگر آپ نے قبول فرما لیا تو آپ کی مہربانی. اور حکیم العمر خانی رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا کہ جو ہم 150 روپے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں یہ آپ کے اعلی مقام اعلی شخصیت اور علمی تباہ کے لحاظ سے بالکل نہ آپ کی خدمت اور یہ پیسے میں کوئی جوڑ نہیں ہے لیکن آپ کی للہیت اور دارالعلوم دیوبند کی آپ کی خدمات دیری نہ ایسی ہے کہ ہمیں امید ہے کہ آپ ہماری اس درخواست کو قبول کریں. حالانکہ اسی زمانے میں حضرت خانی رحمۃ اللہ علیہ کے ان کے اختلافات چل رہے تھے. اختلاف بھی ہو رہا ہے اور تقرر بھی ہو رہا ہے, اس کی درخواست بھی دی جا رہی ہے اور ان کے سامنے یہ اعلیٰ درجے کلمات بھی لکھے جا رہے ہیں. کوئی بات ہے کہ نفسانیت مقصود نہیں, نفسانیت کا کوئی دخل نہیں تھا اس کے اندر. جو دونوں طرف سے جو کام ہو رہا تھا لوجھیلا ہوتا, اور جب کام اللہ تعالی کی رضا کے لیے ہوتا ہے تو پھر خود بخود ایک دوسرے کا ادب بھی ہوتا ہے, اکرام بھی ہوتا ہے, احترام بھی ہوتا ہے, ساری اسی چیز وہاں پہ جمع ہو جاتی ہے. اختلاف اپنی جگہ پر رہتا ہے, احترام اپنی جگہ باقی رہتا ہے. حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت پر رکھا تو ان سے یہ ایک واقعہ سنا. ایک مرتبہ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ کے اور حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ کے مفتی اعظم ہند اور حضرت مولانا حفظ الرحمان سے ہاروی رحمۃ اللہ علیہ سب ہندوستان کے چوٹی کے علماء ہیں. یہ تینوں حضرات حکیم العمر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے جو اختلاف تھا اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے تھانے بھون پہنچے. مقصد تھا کہ ہمارا آپس میں اختلاف ہے, اگر یہ دور ہو جائے تو اچھا ہے. اس لیے انہوں نے مشورہ کیا کہ بات تو کرنی چاہیے جا کر کے, حضرت کے کیا موقف ہے, حضرت کی کیا دلائل ہیں وہ ہم سنیں, ہمارا جو موقف ہے اس کے جو ہمارے پاس دلائل ہیں وہ حضرت کے سامنے پیش کریں, اپنے اختلاف کسی طرح ختم ہو جائے تو اچھا ہے. اب یہ حضرت تھانہ بھون پہنچے اور پہنچے رات کو, اور حضرت تھانے رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ عشاء کے کچھ وقت کے بعد خان کا آ کر دروازہ بند کر دیا جاتا. اب چاہے کوئی بھی آئے اس کو رات بھر باہر ہی رہنا ہوتا, لیکن جو خاص آدمی ہو اور وہ ان کو اطلاع کر دے تو پھر اس کے لیے نظم الگ ہوتا تھا. عام لوگوں کے لیے نظم یہ تھا کہ جب پھاٹک بند ہو گیا تو بس صبح اذان فجر سے پہلے کھلے گا, رات بھر بند رہے گا. اب تینوں اللہ اس وقت پہنچے جب رات ہو چکی تھی, جب خاندان کے دروازہ پہنچے تو دروازہ بند تھا. انہوں نے وہیں رومال بچھایا, چادر بچھائی اور وہیں چبوترے پہ جناب آرام کرنا. نہ خانقاہ میں اندر اطلاع دی کہ ہم آئے دروازہ کھول دو, نہ حضرت خانی رحمۃ اللہ نے کوئی اطلاع دی کہ ہم حاضر ہوئے خدمت گرامی میں, کچھ نہیں. ہمیں جھومروں میں حضرت کا یہ ضابطہ ہے اس کی پابندی کرنی ہے. اب یہ تینوں حضرات خان کا اشرفیہ امدادیہ تھانہ بھون کے گیٹ پر آرام کر رہا ہے. حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ اگر صبح تشریف لایا کرتے تھے, جب تشریف لائے تو دیکھا کہ گیٹ کے سامنے چبوتے پر کچھ حضرات آرام فرما ہے. جب قریب گئے تو دیکھا کہ حضرت مولانا شیخ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا مفتی کتاب اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو حضرت کو بڑا افسوس ہو, پہلے حضرت ان سے ملے اور بہت ہی محبت سے ملے, پرتفاق انداز میں ملے, اور ملنے کے بعد درخواست کی کہ یا حضرت آپ نے مجھے اطلاع نہیں دی کہ آپ تشریف لائے ہیں. کہا کہ نہیں, ہم نے مناسب سمجھا کہ آپ کا ضابطہ کیوں ٹوٹے, ہم نے اس کا خیال کرتے ہوئے سوچا کہ یہیں آرام کر دیتے ہیں. سنا نہیں بھائی مجھے اطلاع کر دیتے تو اس کو مجھے خدمت کا موقع مل جاتا, مانی بھون مجھے خدمت کا موقع مل جاتا. اور فاٹک کا بند ہونا یہ تو طالبین کے لیے ہے, مخدومین کے لیے نہیں. اور پھر اندر تشریف لے گئے, اس کے بعد پھر اس موضوع پر گفتگو ہوئی. حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا موقع تمام دلائل کے ساتھ بیان کیا. حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ کا تو آپ جانتے ہیں کہ ماشاء اللہ ایسا تھا کہ ان کے سامنے کسی کا بولنا آسان نہیں ہوتا تھا. حضرت نے اپنا موقع ان کے سامنے بیان کر دیا, انہوں نے بھی اپنا موقع حضرت کو بیان کر دیا. اس طرح اختلاف برقرار رہا, ریفین کے دلائل ایک دوسرے کے سامنے آ گئے, اور بہت سے شکوک شبہات جو دور رہنے کی وجہ سے پیدا ہو گئے تھے ان کا ازالہ ہو گیا, جو بہت بڑا فائدہ ہو. اس وقت زیادہ تشریف لیا. دیکھیے اختلاف بھی ہے اور ایک دوسرے کے سامنے اپنے موقف کو دلائل کے ساتھ بیان بھی کیا جا رہا ہے, اور ایک دوسرے کا ادب بھی کیا جا رہا ہے, خدمت بھی کی جا رہی ہے, احترام بھی کی جا رہا ہے, اس میں کوئی خلل نہیں آ. اور ہر ٹیم کے کام میں ایک دوسرے کے معاون بنے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کے دین کے کاموں کے اندر معاون اور مددگار بنے ہوئے ہیں. کہ محمد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الحیلۃ الناجزہ للحیلۃ العاجزہ, مشہور کتاب, جس میں مظلوم عورتوں کے خلاصی کے مسائل حضرت نے جمع کر, اس کا بھی عجیب و غریب واقعہ ہے. ہندوستان میں جس کے اندر یہ پورا پاکستان بھی شامل ہے, افغانستان کا بھی بہت بڑا حصہ شامل ہے, بنگلہ دیش بھی شامل ہے, برما بھی شامل ہے, اس وقت کی بات ہو رہی ہے. اتنے بڑے ہندوستان میں صرف شمالی ہند کے علاوہ سارا ہندوستان مذہب حنفی پر عمل کرنے والوں سے بھرا ہوا ہے, اور حنفی مذہب میں علماء جانتے ہیں کہ اگر کسی عورت کا شوہر مفقود ہو جائے تو اس کے لیے تقریباً 90 سال تک اس کے واپس آنے کا انتظار کرنا ضروری ہے, اس کے بعد ہی اس کے نکاح سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے. 90 سال کسے کہتے ہیں, 90 سال میں تو وہ بڑی ہوئی انہیں قبر میں بھی جا پہنچے گی. تو یہ عورتوں کے لیے 90 سال تک کا انتظار انتہائی مشکل اور مشقت والا کام. اس لیے حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس سلسلے میں مالکی مذہب پر فتویٰ دینا چاہیے, کیونکہ ان کے مذہب میں اس مسئلے کے اندر آسانی ہے کہ قاضی مسلم کے سامنے یا جماعت مسلمین کے سامنے عورت اپنے اس مسئلے کو پیش کرے, اور پھر وہ تحقیق کرنے کے بعد اس کو 4 سال انتظار کرنے کی مہلت دے, اور 4 سال کے بعد پھر وہ حکم بالموت حاصل کر کے عزت وفات گزار کر اپنے لیا کر سکتے. ہاں 90 سال کہاں 4 سال. بلکہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی عورت نے بہت ہی مجبور اور طویل انتظار کر کے درخواست دی اپنے قصد سے نکال دی یہ حکم بالموت حاصل کرنے کی, تو صرف 1 سال انتظار کرنے کے لیے بھی مہلت دی جا سکتی. 1 سال کا انتظار کرنے کے بعد بھی اس کا نکاح فسخ کیا جا سکتا. لیکن قاعدہ ہے ہم کے مذہب کا بھی کہ اگر مذہب غیر فتویٰ دینا ہے تو اس مذہب کے تمام شرائط کو اور ان کے تمام اصول و قواعد کو مضبوط رکھنا ضروری ہے. انہیں کوئی ایک کتاب لے کر اس میں کوئی مسئلہ دیکھ کر کے فتویٰ دینا اصول کے خلاف. اور ظاہر ہے کہ حنفی مذہب رکھنے والا مالکی مذہب کے تمام شرائط اور ان کی تفصیلات کو نہیں جان سکتا ہے. لہذا حضرت نے یہ مناظر سن کر کے مالکی علماء کرام سے صورت حال لکھ کر سوال بنا کر ان کے پاس ان کو دے کر ان سے جواب حاصل کیا جائے اور پھر اس کی روشنی میں عمل کیا جائے اور کتاب کے اندر اس کا حل لکھا جائے. اس زمانے میں حضرت سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں مقیم تھے اور مسجد نبوی میں درس حدیث دیا جاتا. اور حضرت کا درس ایسا مقبول تھا کہ ہر مذہب والے اس درس کے قائل تھے اور حضرت سے بھی واقف تھے, حضرت کے ان سے تعلقات تھے, کیونکہ وہاں ماشاءاللہ ہر مذہب کے علماء مل جاتے اور ان کے دروس وغیرہ مسجد نبوی میں مسجد الحرام میں ہوتے رہتے. تو تھانہ بھون سے سوالات حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں بھیجے جاتے اور پھر حضرت کے بڑے بھائی بھی وہاں پر مدرسوں میں شریعہ کے بانی موجود تھے, حضرت سید احمد رحمۃ اللہ علیہ, ان کو وہ سوالات دیے جاتے ہیں, پھر وہ مالکی مذہب کے علماء کو دیکھ کر کے جوابات لکھوا کر کے کھانا بہن بھیجتے تھے. اور حضرت خانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں تو صرف مفقود کا مسئلہ آیا تھا کہ اس کا حل ہونا چاہیے. حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضرت اس کتاب کے اندر تو زوجہ غائب غیر مفقود کے مسئلے کا بھی حل آنا چاہیے. متعنت کا بھی حال آنا چاہیے. انڈین کا مسئلہ بھی اس کے اندر آنا چاہیے, اس کی بھی ضرورت ہے. حضرت خانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کا مشورہ قبول کیا اور پھر ان کے سلسلے میں بھی سوالات مرتب کر کے مدینہ منورہ بھیجے گئے اور وہاں سے جوابات حاصل کیے گئے اور پھر ان میں سے جن صورتوں کا حل حنفی مذہب کے اندر موجود تھا ان کا حل حنفی مذہب سے لے لیا گیا اور جن کا حل حنفی مذہب کے اندر موجود نہیں تھا وہ مالکی علماء کے سے پوچھ کر اور ان سے فتاوا لے کر کے ان کی روشنی میں اس میں حل لکھ کر. اس طرح سے یہ کتاب الحیلۃ الناجزہ مرتب ہوئی جس کا اجمالی خاکہ حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کیا اور تفصیلی طور پر اس کو مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا مفتی عبد الکریم گمتھروی رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کیا اور یہ سب کام حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی میں ہوا. اور آج ہمارے زمانے میں بھی اتنی بے شمار ایسی مظلوم عورتوں کا حل اور اپنے شوہر کے نکاح سے نجات کا راستہ اس کتاب کے کفیل. اس تقریر میں حضرت خانی رحمۃ اللہ علیہ نے عالی کلامات کے ساتھ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بھائی حضرت مولانا سید احمد رحمۃ اللہ علیہ کا شکریہ ہے. اختلافات بھی چل رہے ہیں اور یہ دین خدمت بھی ہو رہی ہے, سب کا مشترکہ صدقہ جاریہ ہے. تو ان حضرات کا اختلاف ایسا تھا صحابہ کرام کا آپس میں اختلاف، ان کا اختلاف ایسا تھا جیسے کہ ائمہ اربعہ کا آپس میں اختلاف، ان کا اختلاف ایسا تھا جیسے کہ فقہ حنفیہ کا آپس میں اختلاف ہو. یہ نفسانیت کی بنیاد نہیں تھا، یہ لائیت کی بنیاد تھا جس میں ہر شخص قابل احترام ہوتا ہے، قابل ادب ہوتا ہے. ان کی شان میں گستاخی کرنا اپنی عاقبت برباد کرنا ہے، اور خدا نہ خارے خدا نہ کرے وہ اس کا مزاج ہوا من آزانی ولی فقط آزم تو بلحاظ، کہ جو میرے کسی ولی کو تکلیف دیتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کر دیتا ہوں. لیکن اس زمانے میں اور ہمارے زمانے میں بھی بعض لوگوں نے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو آڑ بنا کر کے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے متعلقین کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اور بعد ان لوگوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو آڑ بنا کر حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے متعلقین کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، پر ایک بہت بڑی خلیج درمیان میں حائل کر دی. یہ سراسر نہ دے، اس کی کوئی گنجائش نہیں. ان میں تو آپس میں بڑی زبردست محبت اور عقیدت، ایک دوسرے کا ادب احترام کر رہے ہیں اور ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو گسوا اور دلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کوئی یہ حسن یہ مدنی ہے، یہ تھانوی ہے، یہ مدنی ہے، یہ تھانوی ہے، یہ ہو رہا ہے. نہ انہیں کچھ کرنا ہے، نہ انہیں کچھ کرنا ہے، بس لڑنا ہے. تو یہ لڑنا اور اس کے نتیجے میں ان بزرگوں کی شان میں گستاخی کرنا یا کروانا، اس کی کوئی گنجائش نہیں، سراسر نہ جائے گی. ایک قصہ اور سنا دوں آپ کو مختصر. حضرت مولانا عبد الماجد دریا بادی رحمۃ اللہ علیہ، سب جانتے ہیں کیسے مشہور و معروف شخصیت ہے. حضرت مولانا عبد الباری ندوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں حضرات حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیعت کی درخواست، بیعت ہونے کی درخواست کی. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جواب سنو، ارے یہاں کیا رکھا ہے، تھانہ بھون چلو. اللہ یہاں کیا رکھا ہے، تھانہ بھون چلو. اور پھر ان دونوں مریدوں کو جو کل مرید تو ہو ہی چکے تھے لے کر کے تھانہ بھون پہنچے، کس جواب راجی کو پہنچے. معلوم تھا کہ حضرت کے کھانا کا دروازہ تو بند ہوگا، تو پھر کسی اور کے ہاں انہوں نے رات بلا. اور صدر کے بعد جب دروازہ کھلا تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدا میں صدر کی نماز خانقاہ کی مسجد میں آ جاتی ہے. نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ان حضرات پہ نظر پڑی تو حضرت بڑے پرتفاق انداز میں ملے. یہ بھی حضرت سے بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ ملے، گفتگو چلی. حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے سرگوشی کے انداز میں عرض کیا کہ حضرت میں ان دونوں کو لے کر کے آیا ہوں اور آپ سے یہ مرید ہونا چاہتے ہیں، میں بھی ان کی سفارش کے لیے آیا ہوں. تو حضرت نے اپنے معمول کے متعلق کرتے کہ حضرت آپ کو تو معلوم ہی ہے میں جلدی سے تو کسی کو مرید کرتا نہیں ہوں، اس وقت لگتا ہے اس کے بعد کہیں جا کر کے بیعت ہونے کا نمبر آتا ہے، تو میں تو آپ سے عرض کروں گا کہ آپ ہی ان کو بیعت فرما لیں. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی میرے اندر تو صلاحیت ہی نہیں ہے تو میں بیعت کرنے کی، میں کیسے بیعت کر دوں، میرے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے تو میں کیسے ان کو بیعت کر لوں. اس لیے تو آپ کے پاس آیا کہ آپ بیعت فرما لیں. حضرت فرماتے ہیں میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ کے اندر ان کے بیٹھ کرنے کی احتیاط ہے. آخر پھر یہ دونوں حضرات حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ سے بیٹھ ہوئے اور حضرت خانی رحمت اللہ علیہ سے بھی تعلق رکھا اور ان کے پاس بھی آتے جاتے رہے. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے اندر حضرت خانی رحمت اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق دو خوبیاں تھیں. ایک تو یہ کہ وہ اعلی درجے کے مجاہد تھے, مجاہدہ اور ریاضت ان کی گھٹنے میں پڑی ہوئی. دوسرے توازوں کا پیکر اکم تھے, اس کی توازو تھی کہ بھائی اس کو بیان نہیں کر سکتا. اللہ نے اس کی توازو اکا تو ان کی اس توازو کی وجہ سے حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمت اللہ علیہ نے حضرت خامی رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا کہ حضرت ہم ان سے بہتر ہو گئے لیکن ہم وہ خادم بنے ہم مخدوم بنے. اب یہاں ہمیں کیا فائدہ ہوگا, خدا کے لیے آپ بیعت کر دیں. اس لیے کہ ہم حضرت کے پاس جاتے ہیں تو حضرت ہمارے لوٹا بھر کے رکھ رہے ہیں, حضرت ہمارے لیے کھانا لا کر رکھ رہے ہیں, حضرت ہمارے ہمیں ٹکٹ کی ضرورت ہو جائے تو فوراً ٹکٹ لا کے دے رہے ہیں, اور سیٹ بک کروانی ہو تو وہ حضرت کروا رہے. سارے ماں باپ سے ہمیں تو حضرت بک کر رہے ہیں, بھلا ہماری آئے ویسے کیسے سزا ہوگی. ہم تو آئے تھے خادم بننے کے لیے, وہ حضرت تو بن گیا خادم اور ہمیں بنا دیا مخدوم. لہٰذا ہم تو آپ کے پاس اس لیے آئے تھے کہ ہماری نوک پلک ٹھیک ہو, کان چھاٹ ہو, آئنا بنتا ہے رگڑے لا جب کھاتا ہے رے کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل نہیں, تو ہماری موج ہو رہی. پھر حضرت نے ان کو تسلی دی کہ نہیں بیگ بھرے رہو, اور اس کے کچھ حضرت نے اس کی تفصیلات لکھی اور وہ موقع دیے اس کو بیان کرنے. تو آپ ان کے آپ اس کے تعلقات کو دیکھیں. فضوانہ شیخ حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حکیم محمد قرآن تھا رحمت اللہ علیہ متجدد وقت ہے, میں دل و جان سے ان کا معتقد ہوں. البتہ ان سے ایک مسئلے میں اختلاف ہے, وہ اپنی جگہ حضرت خانی رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بھائی وہ ان سیاسی اختلافات کے اندر مخلص اور متدین ہیں اور حجت کے ساتھ میرا ان سے اختلاف ہے. اگر وہ حجت ختم ہو جائے تو میں ان کے ماتحت ایک ادنا سپاہی بن کر کام کرنے کے لیے تیار ہوں. اس لیے یہ جو ہمارے درمیان خلیج حائل ہو گئی ہے کہ مدنی اپنے آپ کو مدنی کہتے ہیں اور وہ بالکل اپنے آپ کو تھانوی کے خلاف تھانویوں کے خلاف سمجھتے ہیں, اور تھانوی ایک الگ گروپ بن گیا ہے, وہ اپنے آپ کو مدنیوں سے بالکل الگ تھرگ سمجھتے ہیں, بالکل غلط. اس میں نفسانیت کو دکھا دیا, یہ جو اختلاف ہے نفسانیت کی بنیاد پر ہے, اور نفسانیت کا جو اختلاف ہوتا ہے وہ گمراہی پر مبنی ہوتا ہے, فسق پر مبنی ہوتا ہے. کیوں اس کا جب بنیاد غلط ہے تو پھر اس کے ظاہر میں جو اثرات آتے ہیں وہ بھی بالکل ناجائز خلافے کے ہوتے ہیں. لہٰذا ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا, ایک دوسرے کو تہمت لگانا, ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنا اور ایک دوسرے کو تانو کشی کرنا, یہ ہوتا ہے اس کے اندر غور ہو رہا ہے. ہنفیوں میں شادیوں میں تو ایسے اختلاف نہیں ہوتا, ہنفی اپنے مسئلے کے مطابق نماز پڑھ رہا ہے, شافی اپنے مسئلے کے مطابق نماز پڑھ رہا ہے, شافی ہنفی کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے, ہنفی شافی کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے, سچی نماز ہوتی. امام شافی رحمت اللہ علیہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ جاتے ہیں تو آمین عائشہ کہتے ہیں. اس لیے کہ زور سے کہنا کوئی فرض واجب نہیں. وہی اختلاف تو ایسا تھا, ہم نے اس کو بڑھا کر کے بجائے اس کے کہ آپ کو حد میں رکھتے ہیں اعتدال میں رکھتے حد سے آگے بڑھا دیا اور اس میں نفسانیت کو داخل کر کے اس کو ذریعہ معاشیت بنا دیا. میری ان ساری گزارشات کا حاصل یہ ہے کہ ہم نے ان اکادری کے اندر اعتدال دیکھا ہے, اپنے بزرگوں سے بھی اعتدال سنا اور اپنے موجودہ اکادر کو بھی ان کے اسی اعتدال پر قائم دیکھا. ہم بھی اسی اعتدال پر قائم رہے, اسی کا نام سیاد مستقیم. سیاد مستقیم پر چلنے ہی سے کامیابی ہوگی, سیاد مستقیم سے ہٹ کر تو گمراہی گمراہی ہے. اور سیاد مستقیم زندگی کے ہر موڑ پر چاہیے. حضرت ڈاکٹر محمد عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی اپنے بیان میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی یہ اللہ پاک نے ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ رکھی, جو سارے پرانے کے لیے خلاصہ ہے اور اس کا خلاصہ اتنے سال مستقیم ہے. یہ جو ہر رکعت میں اتنے سال مستقیم کی رٹ لگائی جا رہی ہے, یہ کیوں لگائی جا رہی ہے؟ یہ حرکت میں اگر سر مستقیم کی دعا کرائی جا رہی ہے اور مانگنے کے لیے کہا جا رہا ہے, اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ کہ صراط مستقیم جس جو اعتدال کا نام ہے, یہ اعتدال زندگی کے ہر موڑ پر چاہیے. عقائد میں بھی اعتدال ہو, عبادات میں بھی اعتدال ہو, معاملات میں بھی اعتدال ہو, معاشرت میں بھی اعتدال ہو, اخلاق میں بھی اعتدال. صبح شام تک کی جو آدمی کی زندگی گزرتی ہے وہ ان پانچ شعبوں سے باہر نہیں گزرتا. کسی نے کسی کوئی نہ کوئی شعبہ آدمی کے سامنے ہوتا ہے, اس میں سیدھا راستہ چاہیے. سیرت مستقیم سب جگہ چاہیے. جو سیرت مستقیم زندگی کے ہر موڑ پر اپنے عمل میں رکھے گا وہی نجات پائے گا. اب عبادات میں تو کسی نے سیرت مستقیم پر عمل کر لیا, معاملہ خراب, معاشرت بگڑی ہوئی, اخلاق خراب ہے, تو وہ سیرت مستقیم پر نہیں کہلائے گا. وہ تو جزوی طور پر سیرت مستقیم پر عمل کرنے والا ہوگا, مطلوب کلی طور پر سیرت مستقیم پر عمل کرنا ہے وہ جبھی ہوگا. اور یہ سیرت اس لیے بار 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 اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم سے مانگو, اور جب ہم سے مانگو گے تو ہم دیں گے, جب ہم دیں گے تو پھر تمہارے لیے سیرت مستقیم میں چلنا آسان. تو دعا بھی کرے اور دعا کے ساتھ ساتھ نیک توبت بھی کیا, کیونکہ صاحب مستقیم کے بعد ہی پھر اللہ باغ نے اس کی عادت کرنے کا طریقہ بیان فرمایا, جس کی طرف سب سے پہلے میں نے دارالعلوم کراچی کے اندر حضرت مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیان سے حاصل کی. حضرت نے اسی موضوع پر وہاں بیان فرمایا دارالعلوم میں, اور حضرت نے فرمایا کہ صراط مستقیم حاصل کیسے ہو, اللہ پاک نے اس سورت کے آخر میں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے اندر بیان فرمایا. یہ نہیں فرمایا کہ بزرگ اس صحبت میں جا کے بیٹھو, بلکہ فرمایا جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے نام ہوا ہے کہ اللہ ان کے راستے پہ چلا جائے, یعنی ان کی ہمراہی عطا فرمایا, ان کی خدمت صحبت نصیب فرمایا, اور ساتھ میں پرہیز بتا دیا کہ گمراہ اور بددین لوگوں سے یہ اندر دور رکھنا. تو پورا نسخہ اس میں مذکور مذکور ہے سیرت مستقیم حاصل کرنے کا, کہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہو, منعم علیہم کی خدمت اور صحبت اختیار کرو, اور ضالین اور مضلین کی صحبت سے اپنے آپ کو پرہیز دور رکھو بچاؤ, کیونکہ سیرت مستقیم حاصل ہو جائے گی جس کا دوسرا نام ہے اعتدال. اور یہ اعتدال ہمارے بزرگوں کی تعلیمات کا نچوڑ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. دعا فرمانے دعا کرنی. اللهم لا نسيتنا عليك كما أثنيت أمس, اللهم لك الحمد لا نسيتنا عليك كما أثنيت أمس, اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين, ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين, ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما.
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الإكرام ہم سب کی ہمارے تمام متعلقین کی ہمارے والدین ہمارے سارے اساتذہ اکابر مشائخ احباب اور جو متعلقین حاضرین اور متعلقین کے اپنے فضل سے بخشش فرما یا اللہ ہمارے سارے اکابر کے درجات بلند سے بلند کر فرما یا اللہ ان کو لوگوں کی روح سے ہم کو مالا مال فرما اور ان کے سوخ فیض ہم کو بھی اعتدال نصیب فرما صراط مستقیم ہم کو عطا فرما یا اللہ ان کے آپس کے اختلافات کو اس کے حد میں رکھنے کی توفیق عطا فرما اور اس میں یا اللہ ہر ایک کا ادب ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما اور کسی کی بھی یا اللہ بے حرمتی اور بے ادبی کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ مسلمانوں میں جو ان دونوں حضرات کی نسبت سے آپس میں اختلاف اور خلید حائل ہو گئی یا اللہ اس کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اسے دور کرنے کی توفیق عطا فرما دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما ہر شخص پر عطا فرما اللہ فقہنا فی الدین وعلمنا التاویل اللہ فقہنا فی الدین وعلمنا التاویل یا ارحم الراحمین ہم کو ہمارے اولاد و نسل کو اپنے دین کے مخلصانہ خدمت کی توفیق عطا فرما یا اللہ توفیق عطا فرما اپنے اکابر کا رواج و مذاق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دین کی سمجھ اور آخرت کی فکر عطا فرما یا اللہ اس مدرسے کے بانی حضرت مولانا شاہ محمد حکیم شاہ حکیم محمد اختر صاحب دعوت برکاتہ کو صحت کاملہ عادلہ مستمرہ دائم عطا فرما یا اللہ صحت کاملہ عادلہ مستمرہ دائم عطا فرما یا اللہ یا اللہ اور ان کے دماغ فقہ کو آخر کے دائرے عطا فرما یا اللہ اس مدرسے کو اپنی رحمت سے شریف قبول عطا فرما اس کے فیض کو عام و تام فرما یا اللہ اپنی رحمت سے اس اجتماع کو بھی شریف قبول عطا فرما یا اللہ اس کے فوائد اور منافع سے ہم سب کو خوب مالا مال فرما یا اللہ اس کو قبول فرما یا اللہ ہمارے زمانے کو قبول فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امين برحمتك يا ارحم الراحمين